الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی تقویم اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ذوالحج کی 14 تاریخ 1445 ہجری ہے. یہ سال 1445 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس گزرے ہوئے اسلامی برس کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے، اور اس میں جتنے بھی سیئات اور کمی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہے ان کو درگزر فرما کر ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والا سال ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو ہمیں کچھ ہدایت دی ہے. جیسا کہ جب انسان کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو ایک دعا سکھلائی ہے کہ ہم کون سی دعا دیں. بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک وجمع بینکما بخیر، یہ کہ اللہ آپ پر اور آپ دونوں کو اور جو ہے برکت عطا فرمائے اور دونوں کو خیر پر جمع فرمائے. ابھی عید گزری ہے تو اس میں بھی عید مبارک کہتے ہیں، اور تقبل اللہ منا و منکم کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی طاعات، نیکیاں اور حسنات کو قبول فرمائے. اسی طرح جب کوئی حج کے بعد واپس آتا ہے تو جب ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دعائیں سکھلائی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی ایسے شخص کو ملیں جو حج کر کے واپس آیا ہو تو اس کو یہ 3 دعا دیا کریں. پہلی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبل اللہ حجک، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے حج کو قبول فرمائے. جو بہت اہم بات ہے کہ حج ارکان اسلام کا ایک رکن ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اگر یہ غیر مقبول ہو گیا، مردود ہو گیا، رد کر دیا گیا تو خسارے والا معاملہ ہے کہ انسان نے مشقت بھی اٹھائی، پیسہ بھی لگایا، وقت بھی لگایا، گھر بار بھی چھوڑا اور آرام بھی چھوڑا اور پھر بھی حج قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے، حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو یہ دعا دیں. جب اس سے پہلے وقت میں، پہلے یعنی جب واپس آئے تو پہلی ملاقات ہو تو یہ دعا دیں. پہلی دعا قبل اللہ حجک، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے حج کو قبول فرمائے. اور دوسری دعا وغفر ذنبک، کہ تمہارے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج اپنے سابقہ جو حج مبرور ہے، جس کو حج مبرور بھی بولتے ہیں، مقبول حج، تو ایسا حج جو مقبول ہو گیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہو، تو ایسے انسان کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں. الحج یہدم ما کان قبلہ، تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. شاید میرا خیال ہے کہ اسی حدیث کے مدنظر ہمارے ہندوستان کے جو جتنے بھی ممالک ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، تو ان کا شاید ایک ایسی سوچ اور فکر بن گئی کہ بھئی چونکہ حج سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر آخری عمر میں وہ حج کرتے ہیں تاکہ ہم آخری عمر میں اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لیں. تو حالانکہ یہ شریعت کے روح سے ایسی کہ آخری عمر میں حج کرنا، یہ تو کسی بھی طریقے سے یعنی ہاں اگر اس آخری عمر میں حج فرض ہوا ہو تو الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا اس نیت سے کہ بھی آخری عمر میں ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں گے، یہ شریعت کے کوئی حکم نہیں ہے، نہ ہی کوئی ضابطہ ہے، انہیں قاعدہ کلیہ ہے، نہ ہی کسی قرآن اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، اور اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے اب یہ جو والا حج گزرا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی لوگوں کے مرنے کی، کہ لوگ اپنے بوڑھے والدین کو اکیلا بھیج دیتے ہیں۔ اب اتنی شدید گرمی، وہ بھی جون کا مہینہ اور عرب کی گرمی، اور ساتھ جو ہے کوئی نوجوان بھی نہیں ہے ان کی دیکھ بھال کرنے والا، اور پھر اوپر سے اور بھی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ لوگ بغیر پرمٹ کے بہت سارے لوگ وہاں گئے، ایک لاکھ سے اوپر چلو انہوں نے ان کو پکڑا، جیل میں ڈالا، اور اب ظاہر ہے کہ جب ایسے بغیر پرمٹ کے ان کا کیا ہوتا ہے، تو وہ یہی کہ کبھی کوئی سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیمنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر ہے، ان منا میں تو ان کو کوئی ٹینٹ نہیں ملتا مزدلفہ میں، اس میں عرفات میں۔ تو یہ وجوہات تھی کہ، اور پھر ایک اور بھی وجہ تھی کہ حکومت نے یہ اعلان کروایا تھا منا میں کہ تم 11 سے 4 کے درمیان نہیں نکلنا ہے۔ اب انسان کا عجیب مزاج ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکتے ہیں تو وہ زیادہ کرتا ہے، وہ شاید سمجھتا ہے کہ جس سے روکا جائے وہ شاید کوئی خاص اہم چیز ہے، اور خاص تو ہم اس مکن اس میں ایک شاید یہ نفسیات بھی ہے نا، کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ چونکہ اب حکومت نے منع کر دیا کوئی بھی نہیں جائے گا، اب سب اٹھ کے ترنت چل پڑے، تو ان لوگوں نے اٹھ سکا یعنی کاؤنٹر اس کا اپوزٹ سوچا۔ اب جب یہ ہوا تو اتنا ہجوم ایک ہی وقت میں، لاکھوں لوگ جب جمع ہوئے تو اجتماع، اس میں پھر ایک اور بھی وجہ تھی کہ اس بوڑھے لوگ اور اکیلے، پانی نہیں، پانی ختم ہو گیا، اور وہ جس وقت منع کیا جانے کو وہ اس میں چلے گئے، اور پھر ساتھ انہوں نے اپنا جو جتنا بھی سامان تھا وہ بھی لاد لیا اپنے اوپر۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ خود اکیلا جا رہا ہے، وہ کتنا میل سفر کرنا ہے جمعرات کے لیے، اور پھر واپس میں پھر جو ہے وہاں جانا ہے عزیزیہ میں، جہاں بھی ان کا ہوٹل وغیرہ ہے، تو کتنی مشقت، وہ سارا ان کا جو سرکولیشن تھا، باڈی کا ٹمپریچر وہ ہائی ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ نڈال ہوئے، بہت سارے کوئی موت ہو گئی۔ تو بر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مشقت، بعض اوقات انسان جان بوجھ کر یہ اٹھاتا ہے، جو وہ تو یعنی قابل جرم ہے، وہ کوئی یہ نہیں ہے کبھی بلا وجہ جو ہے کسی مشکل میں انسان کود پڑے تو سمجھے کبھی شاید مجھے بہت زیادہ اجر ثواب ملنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کہا کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہی تو بات تھی کہ پتہ ہے کہ اتنی گرمی ہے، حکومت نے بھی منع کر دیا، اور پھر اوپر سے سامان اٹھا کے، بڑی عمر ہے، کوئی عوارض لگے ہوئے ہیں، کوئی بیماریاں لگی ہوئی، پھر چل رہے ہیں، اور میلوں چلنا ہے، پانی کا بھی بندوبست نہیں ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کا بھی نہیں ہے، ہوا کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ایک یہ بھی انہوں نے بتایا کہ حکومت نے ایسی جہاں ازدحام تھا وہاں پانی جو ہے دینے کا بھی منع کر دیا، وجہ یہ تھی کہ اگر پانی اگر لوگوں کو تقسیم کیا وہاں جو ہے لوگ جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے، جب اکٹھے ہوں گے تو پھر جو ہے وہاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے مار دیں گے، ظاہر ہے کہ جب پانی ملے گا تو ہر ایک لپکے گا دوڑے گا کہ مجھے بھی مل جائے، اب ایک بندہ تو ہے نہیں ادھر، ہزار تو ہے نہیں، لاکھوں کے حساب سے، ملین کے حساب سے۔ تو یہ بہرحال مختلف وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگوں کی، باقی جو ہے ایک اور بھی وجہ انہوں نے لکھی کہ کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور ہمیں اس میں موت آ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، اب جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت میں ڈالنا وہ بھی ایسی حالت میں، اور پھر حکومت کو مرد الزام ٹھہرانا یہ کہ بھائی انتظام نہیں ہوئے، یہ وہ اس نیت سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم مر جائیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی جب موت آنی ہے تو وہ تو آنی ہے، وہ اس وقت یہ نہیں کہ جان بوجھ کر آپ ایسے کام کرو کہ یہ آپ کی ہلاکت ہو جائے یا موت واقع ہو جائے، یہ تو سراسر یعنی بیوقوفی والی احمقوں والی بات ہے، جو قرآن حدیث یہ تو نہیں کہتا کہ بھی اللہ کے راستے میں اگر جا رہے ہو تو پھر جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر کے وہ فضیلت حاصل کر لو، ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ اہل بر صغیر کے لوگ اس وجہ سے حج میں تاخیر کرتے ہیں، تو یہ تاخیر بھی مناسب نہیں ہے، تو جب فرض ہو جائے تو حج تو ویسے عمومی طور پر نوجوان نکاح ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے، مشق مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے، تو یہ مشقت والی عبادت ہے، اسی وجہ سے جو حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پہلے سے ہی کتنے کتنے میل دوڑنے کی چلنے کی عادت وہ اپناتے ہیں کہ بھائی تم وہاں تو بہت زیادہ چلنا ہے تو لہذا تمہاری پہلے سے عادت ہوگی تو تمہارے لیے سہولت ہوگی, آسانی رہے گی. تو دوسری جو ہے یہ دعا ہمیں کہا کہ حاجی کو یہ دعا دو کہ پہلی دعا قبل اللہ حج کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے, وغفر ذنبک, اور دوسری دعا حاجی کو یہ دینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور تیسری دعا یہ دینی ہے واخلف نفقتک, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم نے جو مال خرچ کیا ہے, پیسہ خرچ کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا متبادل تمہیں عطا فرمائے. اب ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم پے در پہ عمرے پر عمرہ کیا کرو, حج پہ یعنی ایک کے بعد عمرہ اور ایک کے بعد حج کیا کرو. جب اللہ کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے جب انسان عمرے پہ عمرہ کرتا ہے اور حج پہ حج کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کو فقر اور فاقے سے دور رکھتا ہے, یہ فقر اور فاقے کو دور کرتا ہے. ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بہت زیادہ مال اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے حج پہ عمرے پہ, لیکن دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو زیادہ بار بار حج کرے گا اور بار بار عمرے کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دیں گے. تو آپ بھی ارادہ کر لیں, ہم سب ارادہ کر لیں کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی دکھاوے کے ریاکاری کے خالص یعنی حلال مال سے بار بار اپنے گھر کے اللہ کے گھر کی جو ہے حاضری دیں گے, حج اور عمرہ کریں گے انشاءاللہ, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس عبادت کو عمروں کو اور حجوں کو قبول بھی فرمائے. تو بہرحال یہ ایک دعا, یہ تو وہ ہے جب ہم نے ملاقات کرنی حاجی سے, اور پھر ساتھ یہ جب حاجی سے ملاقات کر لیں اس کو یہ تین دعائیں دے دیں, پھر اس سے ہم یہ مطالبہ کریں. وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی زارے کے یہ دعا ہم نے اچھا گمان کرتے ہوئے کہ بھئی وہ اب پاک صاف ہو گئے, اب ایک پاک صاف جب انسان عاقل ہے, بالغ ہے, مسلمان ہے, وہ گناہوں سے پاک ہو گیا, اللہ کے گھر میں سے ہو کر آ گیا, اب اس سے درخواست کرنی ہے کہ اب تم ہمارے لیے بھی دعائے بخشش کرو, اب تم بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت کرو, چونکہ وہ اللہ کے گھر کی نیک ہوائیں جو ہے برکت والی ہوائیں وہ برکت والی فضاؤں میں وہ آیا ہے وہاں عبادت کر کے, تو یہ اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے بھی درخواست کر لیں. کہ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ہفتہ, 10 دن, بعض میں آتا ہے کہ 40 دن, بعض میں آتا ہے کہ 4 مہینے تک اس سے آپ یہ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ یہ مختلف یعنی زمانہ بتایا کہ بعض اوقات کسی کو جلدی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے, بعض اوقات کسی کو دیر سے ملاقات ہوتی ہے, وہ پچھتاتا ہے کہ بھائی شاید میں اس فضیلت کو حاصل کرتا, میرے بھی گناہ اس کی دعا سے معاف ہو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دیتے ہیں. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف زمانے اوقات بتائے. تو بہرحال آج حج ہی کی مناسبت سے, ایک تو حج وہ ہے نا جو اصل کرنا ہے, اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ایک دو مثال. ایک تو قرآن مجید کی, جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی انسان سورہ اخلاص پڑھتا ہے, سورہ اخلاص پڑھتا ہے یا کل 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تو اس کو ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے. تو یہ ایک معنوی اجر اور ثواب ہو گیا, یعنی پورا آپ اول سے آخر تک سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک بغیر یعنی چھوڑے ہوئے ترتیب کے ساتھ ایک قرآن مجید پڑھنا, اس کا تو مستقل اجر و ثواب ہے. اس کے اندر سے یہ سب چھوٹی بڑی صورتیں اور آیات کریمہ آ گئی, یہ ایک معنوی ہمیں ثواب ملتا ہے. تو اس کا مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی سورہ اخلاص کو پڑھ لے تو اس کو یہ تو نہیں کہیں گے ہم کہ بھائی اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کا مل رہا ہے, کہ بھائی یہ حافظ ہو گیا ہے, اس کو ثواب تو قرآن مجید پڑھنے کا مل رہا ہے لیکن حافظ تو نہیں اس کو کہیں گے. حافظ تو اس وقت ہی اس کو کہیں گے جب وہ پورا قرآن مجید اول سے آخر حفظ کر لے گا, یاد کر لے گا, زبانی اس کو یعنی یاد ہو جائے گا. تو اسی طرح یہی سورہ اخلاص. تو قرآن مجید کا ثواب ملنا یہ الگ بات ہے, اور پورا قرآن مجید پڑھنا تلاوت کرنا یہ مستقل ہے. اب کوئی یہ نہیں کہے کہ بھئی جو ہے چونکہ مجھے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے تو میں کیوں شروع سے آخر تک جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کروں, ایسی بات نہیں. وہ بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی کرنا چاہیے. تو اسی آج کچھ ایسے اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ کے اندر, اگر ہم ان کو کریں گے تو ان کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. اب ظاہر ہے کہ بعضوں نے تو فرض حج اپنا کر لیا, اور بعضوں پر حج ویسے ہی فرض نہیں کسی وجہ سے, جب وہ بیمار ہیں یا پیسہ نہیں ہے یا جو بھی وجوہات ہیں, تو کم از کم وہ ان اعمال کو کرنے کے بعد حج کی فضیلت اور حج کے جو ثواب ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ انسان ان کو روزانہ اگر کرے تو اس کو اجر اور ثواب حج کا مل سکتا ہے, اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جب ان کے موقع آئے تو اس وقت کرے تو اس کا ثواب اور اجر حاصل کر سکتا ہے. پہلی جو ہے جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو کوئی رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے, رمضان مبارک میں جو کوئی عمرہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان مبارک میں عمرہ جو کرنے کی وجہ سے اس کو حج کے برابر ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم رمضان مبارک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاضری دے لیا کریں, اور اس میں جو ہے ایک حج کا ہم ثواب مل جائے. اس میں دیکھیں ظاہر ہے کہ حج رمضان مبارک میں عمرہ کرنا اس لحاظ سے کہ بعض اوقات انسان اگرچہ مسافر کو روزہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے تھوڑی مشقت بھی ہے تو پھر جو ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی اس طرح کی انسان کو حج کے مشقت والا جب انسان تھوڑا سا کر رہا ہے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو حج کا کتنا عظیم شان ثواب مل رہا ہے. اور اسی طرح کوئی ایسا شخص جس نے کوئی حج کے لیے کسی دوسرے بندے کے لیے حج کا بندوبست کر دیا, اس کو پیسے دے دیے, یعنی جس کو حج بدل کہتے ہیں, حج بدل کروا دیا, تو اس ایسے بندے کو وہ خود تو نہیں جا رہا لیکن دوسرے کو حج کروا رہا ہے, تو اس کو بھی حج کا ثواب مل جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ دوسرے کے لیے حج کا یعنی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے. جب دوسرے کے لیے حج کرنے کا جو ذریعہ بن رہا ہے, سبب بن رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی, جس کو تو اس نے پیسے دی اس نے تو حج کرنا ہے, اس کو جب طریقے کے مطابق شریعت مطابق قواعد کے مطابق حج کرے گا تو اس کو انشاءاللہ اللہ کہ ہاں اس کا حج قبول ہو جائے گا, ثواب مل جائے گا. لیکن اس کو اس کے مدد اس کا تعاون کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اجر اور صلہ عطا فرمائیں گے کہ اس کو بھی حج کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ اہم بات ہے کہ جو ہمیں یاد رکھنی, یہ روزانہ کے حساب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ, یہ جو ہے طبرانی کی یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ گھر سے اس نیت سے جاتا ہے کہ میں وہاں مسجد میں جا کر کوئی چیز جو ہے اسلام کی کسی کو سکھاؤں گا, اسلام کی کوئی بات سکھلاؤں گا دوسرے کو, سکھاؤں گا یا سیکھوں گا, اس میں دو, سکھانے کی یا کوئی سکھانے کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہے یا سیکھنے کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہم کیا کریں, جب بھی ہم مسجد میں آیا کریں تو ہم جہاں دیگر نیتیں کرتے ہیں کہ وہاں مسجد میں نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ, تو یہ نیت بھی اس میں شامل کر لیا کریں, اس نیت کا بھی اضافہ کر لیا کریں. تو کیونکہ مسلمان نیکیوں کا حریص ہوتا ہے, حرص تو ویسے مال کے لحاظ سے تو اچھی بات نہیں ہے, ایسی حرص جس سے اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات اور فرائض اور واجبات پس پشت یا اس میں سستی واقع ہو جائے, ایسی حرص تو مناسب نہیں. لیکن جہاں کوئی نیکیوں کے لیے حرص کر رہا ہے کہ بھئی میں مسجد میں جا رہا ہوں, وہاں ایک نیت تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی, اس میں ساتھ یہ بھی اضافہ اگر کر لے کہ وہاں میں کچھ دین کی بات ہو رہی ہے تو میں اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا, اگر مجھے کوئی بات آتی ہے کوئی دین کی میں وہاں کسی کو سکھلا دوں گا, دونوں میں سے کوئی بھی نیت کر لے یا دونوں نیت کر لے, تو ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ یہ بھی کوشش روزانہ کریں گے نا, جب بھی مسجد میں آئیں گے تو اس میں حج کا ثواب ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مل جو ہے آپ کو عطا فرماتے رہیں گے. اور اسی طرح کہ گھر سے انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے چلتا ہے, تو ایسے بندے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث کے اندر واضح الفاظ آتے ہیں کہ اگر بندہ فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, فرض نماز کے لیے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے, اگر وضو کر کے پاکی حاصل کر کے مسجد میں نفل عبادت کے لیے جاتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو جو بھی انسان کا موقع ہے مناسبت ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کچھ ایک دو دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ کسی نے نا مسجد کی ٹوائلٹ استعمال کرنی ہے, اس کا دروازہ کھول دو. تو میں نے فوراً ان کو کہا کہ بھائی مسجد ٹوائلٹ اس کام کے لیے تو یہاں بنائی نہیں گئی ہے, کہ بھائی باہر سے کوئی مستقل اسی نیت سے آئے کہ بھی میں نے یہاں جو ہے حاجت پوری کرنی ہے. ہاں اگر ان کا ارادہ ہے کہ نماز بھی ساتھ پڑھنی ہے تو پھر میں کھول دیتا ہوں, کیونکہ ہم آپ لوگوں نے بھی اور دوسروں نے بھی اس کام کے لیے تو یہ نہیں بنائی مسجد کی توہین. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے کہ جب تمہارا مساجد میں گزر ہو, کسی بھی مسجد میں, دنیا کی کوئی بھی مسجد ہے, یہ مسجد نہیں, کسی بھی دنیا کی کسی بھی مسجد میں تمہارا گزر ہو تو مسجد کا کم از کم حق یہ ہے, اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو تم وہاں پاکی حاصل کرو اور وضو کرو اور تحیت المسجد کے دو نفل پڑھ لو. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ویسے نیت یہ کر لے, اور اس کے ذمن میں اگر جو ہے بیت الخلاء بھی استعمال ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ جو مضر نہیں ہے, وہ ایسے. لیکن اگر مستقل اسی نیت سے کرنا تو یہ نامناسب بات ہے نا, کہ بھائی اللہ کے گھر میں ایک اپنی یعنی جسمانی اور فطری حاجت کے لیے انسان مسجد میں تو جا رہا ہے, لیکن اللہ کے سامنے سر سجود ہونے کے لیے کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, کوئی نیت ہی نہیں ہے, کوئی کوشش ہی نہیں ہے کوئی. تو بہرحال یہ جو ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے آئندہ ہمیں. اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز, کہ جو کوئی فجر کی نماز مسجد جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے طلوع آفتاب تک, جب تک سورج برآمد نہیں ہو جاتا ہے اس کے 15-20 منٹ کے بعد تک بیٹھا رہتا ہے, تو اللہ سبحانہ, اس کے بعد پھر جو دو نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لیتا ہے ایسے بندے کو بھی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. آپ نے تین مرتبہ حج تام حج تام حج تام, تو یعنی جہاں میں نے تو یہ بات بتا دی آپ نے سن لی, لیکن یہ اس پر عمل کرنا کتنا جو ہے تھوڑا مشقت والا کام ہے, کہ ابھی سب سے پہلے ہم اپنے میں سے سوال کریں, خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم میں سے کون جو ہے مستقل مسجد میں فجر کی نماز کا جو ہے پابندی کے ساتھ حاضری دیتا ہے, خود آپ کو خود ہی جواب دے سکتا ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ جب ہم مسجد میں اب عادت نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ ہم مسجد میں فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ وہ فجر کی نماز فرض ہے اور ظاہر ہے کہ پھر جماعت کے ساتھ واجب. تو اس وجہ سے یہ ایک تو یہ, اب اس کے بعد جو ہے پھر پہلے تو نیند قربان کرنا صبح کی فجر کی نماز, عمومی تو اپنا باقی نمازوں میں تو ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں لیکن فجر میں بہت کم ہوتے ہیں. انشاءاللہ کسی وقت آپ کو مستقل بتاؤں گا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کریں گے تو وہ ہمارے لیے معاون بنتے ہیں فجر میں بر وقت اٹھنے کے اور فجر میں پھر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے. تو اب فی الحال چونکہ موضوع دوسری طرف کہیں نہ چلا جائے تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہیں ذکر و اذکار کرتا رہے, جب سورج نکل آئے اس کے 15-20 منٹ کے بعد جو نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزانہ 33 مرتبہ تسبیح اور 33 مرتبہ تکبیر اور 33 مرتبہ تحمید, یعنی تکبیر اللہ اکبر 33 مرتبہ اور تحمید الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑے گا, اس ایسے بندے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ایسا یہ بھی جو ہے ہم معمول بنا لیں, کہ بلکہ یہ جو نماز کے بعد تسبیحات آتی ہیں تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئی، آ کر آپ ان کو کچھ کہیں سے خبر مل گئی کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. غلام کا مطلب اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اس وقت پکڑ لیتے تھے اور جو ہے غلام بناتے تھے اور پھر لوگ ان سے خدمت لیتے تھے، یعنی آج کل جب ملازم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا ملازم دے گا، میں ہاتھوں سے پر چکی پیس پیس کر، یعنی آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے پیستی ہوں، پانی بھی خود ہی مشکی سے میں ڈال کر لے کر آتی ہوں، وہاں کنویں سے نکال کر مشکی سے میں ڈال کر اٹھا کر آتی ہوں، پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں اور ہاتھوں پر ورم پڑ جاتے ہیں. اب دیکھیے اندازہ لگائیے کہ ایک سید الانبیاء امام الانبیاء کی صاحبزادی خود اپنے گار کا کام کاج کر رہی ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی جو ہے سہولت ہو گئی ہے، کچھ لوگ آگے ہیں وہ ملازم، تو ہم بھی میں بھی درخواست کر لوں، تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے بیٹی میں آپ کو چاہوں تو دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو اگر میں اس سے بہتر کوئی چیز دے دوں تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو بہت اچھی بات ہوگی اگر مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی اچھی دے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ 99 ہوگا، اور ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے تو 100 مرتبہ. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کو پڑھ لو گی تو تمہیں اس غلام سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور تمہاری جو مشقت ہے جس کے تم شکایت کر رہی ہو یہ کام کاج کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت سے اس تھکان کو بھی دور کر دیں گے، اور یہ مجرب ہے. اگر کسی کو کوئی کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ ہو، تھکان ہو اور وہ تھک گیا ہو، تو وہ وضو کرے، پھر فرض نماز پڑھے، اس کے بعد یہ اذکار کرے جس کو تسبیحات فاطمہ بولتے ہیں. تو معمول بنا کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ذکر کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کو تسبیحات فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلائی تھی، پھر ان کے بعد جو ہے امت کو بھی بتایا کہ بھی تم فرض نماز کے بعد اس کا معمول کیا بنایا کرو. تو پھر اب جو بھی اس کو بنائے گا، ایک تو یہ ثواب حج کا مل رہا ہے، اور دوسرا جو ہے دیگر فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں. اور اس طرح حج کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی اپنے والدین کی خدمت، ایک واقعہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ جا کر تم ان کو خوش رکھو ان کی خدمت کر کے، تو اگر تمہارے والدین تمہاری خدمت کی وجہ سے خوش ہوں گے تو یہ تمہاری خدمت ان کے لیے جو ہے تمہارے لیے حج کا ثواب ہوگا، حج کا ثواب ملے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی اولاد اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے کیا اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے ہاں خزانے کی کمی نہیں ہے. کبھی آپ جو ہے 100 مرتبہ جو ہے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو اور تم سمجھو کبھی 100 مرتبہ حج کا ثواب مل رہا ہے روزانہ، اور شاید اللہ کے ہاں خزانے کی کمی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ سب اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو اصلی حج ہے اس کو بھی کرنے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے ان کو بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.